الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کا فورتھ پارٹ ہم پڑھیں گے. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ ان کے فضائل و مناقب جو تمام احادیث میں ان کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا، تو انشاءاللہ آج وہ اور اس کے علاوہ ان کا جو عدل تھا وہ ہم دیکھیں گے، اور خلافت کس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے سپرد کی. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے، اور جو علم اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ کرے کہ وہ ہمیں یاد بھی رہے اور ہمارے عمل میں بھی آئے. ان کا ایمان اور علم دین کیسا تھا عمر رضی اللہ عنہ کا؟ جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کسی شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے عمر تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تب آپ نے فرمایا کہ اے عمر اب بات بنی ہے، یعنی اب تمہارا ایمان صحیح ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث ہمیں جو ان کے بارے میں ان کے علمی مرتبے کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ بین انا نائم شربت یعنی اللبن حتى انظر الى الرئی یجری فی ظفری او فی اظفاری ثم ناولت عمر فقالوا فما اولته قال العلم. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، بحالت خواب میں نے دودھ پیا حتیٰ کہ میں نے اپنے ناخنوں تک سیرابی محسوس کی، یعنی وہ دودھ کے اثرات کی جو فریشنس ہے وہ آپ کے ناخنوں پر تک نظر آنے لگی. پھر باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا، یعنی جو دودھ بچا تھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم کے ساتھ ہے، یعنی جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا وہی علم دراصل عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیا گیا جو آپ سے بچا ہوا تھا. دودھ کو علم سے تشبیہ دینے میں بہت سی وجوہات ہیں. علم اور دودھ دونوں صلاحیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، دودھ جسم کی اور علم روح کی غذا ہے. تو اس حدیث سے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے ان کو علم میں الحمدللہ برتری حاصل تھی. اور یہاں پر ذکر سے مراد بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتوں کا علم، اور پھر کتاب اور سنت کا جو علم ان کو ملا تھا اس علم سے معاملات کی تدبیر کرنا، معاملات کو سلجھانا، مسائل کو حل کرنا، یہ علم تھا جو ان کو ملا تھا یا ان کو دیا گیا تھا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ علم سے مراد دراصل وہ خلافت ہے جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو ملی، اور سب سے زیادہ یعنی 10 سال کا عرصہ آپ خلافت سنبھالے رہے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال تھی. لیکن ان کے زمانے میں بہت سارے فتنے وجود میں آئے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت ہی زیادہ پرامن، بہت زیادہ فتنوں سے پاک، اور بہت زیادہ ان کی حکومت دراصل اپنے اندر وزن رکھتی تھی، یعنی کوئی فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، اور بہت زیادہ عادلانہ نظام قائم ہوا. پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بین انا نائم رأیت الناس یوردون علی وعلیہم قمص منہا ما يبلغ الصدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور ان کے بدن پر قمیصیں تھیں، یعنی شرٹ، بعض لوگوں کی قمیصیں صرف سینے تک تھیں اور بعض کی اس سے بڑی تھیں، جب عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو ان کی قمیض زمین پر گھسٹ رہی تھی، یعنی اتنی لمبی تھی کہ جو بدن سے نیچے گھسٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ تب آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، دین میں الحمدللہ اس قدر انہیں اولیت حاصل تھی عمر رضی اللہ عنہ کو، اس قدر وہ آگے تھے دین میں، دین کے ہر معاملات میں، اس پر عمل کرنے میں، اسے نافذ کرنے میں، اسے دوسروں تک پہنچانے میں، کہ ان کی کمی سب سے زیادہ لمبی تھی۔ پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریشی عورتیں بیٹھی تھیں، وہ اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں کہ ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو رہی تھیں، اور یہ ازواج مطہرات تھیں۔ اصل میں ازواج مطہرات اللہ کے رسول سے کچھ تقاضا کر رہی تھیں، کچھ مانگ رہی تھیں یا کچھ ڈیمانڈ کر رہی تھیں، اور ان سب کی آوازیں اونچی ہو رہی تھیں۔ جب ان عورتوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو وہ جلدی سے حجاب میں چلی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ آئے تو اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امہات المومنین کے اس عمل پر مسکرا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے ڈر کر چلی گئیں اور خاموش بیٹھ گئیں۔ عمر رضی اللہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ آپ نے فرمایا عجبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی فلما سمعن صوتك ابتدرن حجاب، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو ابھی میرے پاس بیٹھی تھیں، جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو جلدی سے پردے میں چلی گئیں۔ عمر رضی اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے۔ پھر وہ عورتوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا ہاں، اس لیے کہ آپ تندخو اور سخت غصے والے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے خطاب کے بیٹے کوئی اور بات کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان اس راستے پر ہرگز نہیں چلتا جس راستے پر تم چلتے ہو، یعنی تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اس حدیث میں دراصل عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ حق بات کہنے میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور کس طرح سے شیطان ان کے حق کی وجہ سے ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی اس قدر وہ عدل والے، اس قدر سچ بولنے والے، اس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا کہ شیطان ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دراصل عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو عمر رضی اللہ عنہ تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، کیونکہ یہ تو صرف ہم جانتے ہیں کہ نبیوں ہی کے لیے زیبہ ہے۔ شیطان کا راستہ عمر رضی اللہ عنہ کے راستے سے الگ ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیطان عمر رضی اللہ عنہ پر کبھی وار نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی یہاں پر مطلب یہ کہ وہ اس قدر وہ اثر انداز تھے اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنی مضبوطی کی وجہ سے، کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اور معجم الاوسط التبرانی میں ایک اور حدیث ملتی ہے، اس کی اتھینٹسٹی نہیں معلوم ہے، لیکن یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ بلا شبہ جب سے سیدنا عمر مسلمان ہوئے شیطان انہیں دیکھ کر بے اختیار گر پڑتا تھا، تو اصل میں یہ ان کی دین کے معاملے میں مضبوطی تھی۔ اور قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایکچولی یہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہو، اور اس کا مطلب یہ ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ شیطانی راستہ چھوڑ کر ہمیشہ راہ حق پر چلتے تھے اور ہر شیطانی امر کے مخالف تھے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو بات پہلے کہی گئی وہ زیادہ مناسب ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر، تحقیق تم سے پہلی امتوں میں الہام یافتہ لوگ ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی الہام یافتہ شخص ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کیسے جیسے وہ ان کی فراست، آپ دیکھیں کہ جب وہ سوچتے تھے کہ امہات المومنین کے لیے پردے کا حکم نازل ہو، الحمدللہ پردے کی آیتیں نازل ہو گئیں۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر جو محدث کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ انہیں الہام ہوتا تھا، اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ الہام سے مراد ہے ان کی زبان پر بغیر کسی جھجک کے حق جاری ہو جاتا تھا، یعنی ان کی زبان خود اتنی حق والی تھی کہ وہ جو بھی بات کہتے تھے وہ حق ہی ہوتا تھا۔ اور تیسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے، چنانچہ اس کو الہام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے محدث سے مراد سمجھداری لی ہے۔ یہ فتح الباری اور صحیح مسلم کی شرح امام نووی نے جو لکھی ہے اس میں یہ بات درج ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے الہام منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی رائے قرآن کریم کے موافق اور مطابق ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کے فیصلے درست ثابت ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ فتح الباری میں موجود ہے یہ بات لکھی ہوئی۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت تھی وہ ابو بکر کے بعد ہی تھی۔ اس پر سب کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس اگر کوئی تھے اس زمین پر تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے رسول نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بغیر منڈیر کے ایک کنویں سے چرخی کے ذریعے سے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں، کنواں یعنی ویل، اور اس کنویں پر منڈیر نہیں بنی ہوئی ہے، وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا راؤنڈ سا بنا ہوا رہتا ہے جس سے پھر وہ آپ نیچے اندر ایک ڈور سی بندی ہوتی ہے، سرکل سا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ ڈوری ڈالیں تو وہ ڈول نیچے خود بخود جاتا ہے، پھر اسے کھینچے تو ایزیلی واپس آتا ہے۔ آپ حسن فرماتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بغیر چرخی سے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں اس کنویں سے، پھر ابو بکر صدیق آئے، ایک یا دو ڈول نکالے، ان کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آگے، انہوں نے پانی نکالا تو وہی ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے کسی ایسے قوی شخص کو نہیں دیکھا یعنی مضبوط جو عمر رضی اللہ عنہ جیسا عمل کرتا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے ڈول نکالے کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے جانور سیراب کر کے باڑے میں بند کر دیے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا، ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اصل میں کہ استحالت کے معنی کسی چیز کا چھوٹے درجے سے بڑے درجے میں تبدیل ہونا ہے، اور ابقری کا جو لفظ آیا ہے وہ کسی ایسے سردار کے لیے بولا جاتا ہے جو بالکل یونیک ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابقری کا اطلاق اس فرد پر ہوتا ہے جس سے زیادہ کوئی اور طاقتور فرد نہ ہو، اور ودرب العطن کے معنی ہوتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے باڑوں میں بند کر دیا، یعنی خود ہی نہیں پیا بلکہ جانوروں کو بھی سیراب کر دیا۔ سبحان اللہ، تو دراصل اس خواب سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے معاشرے پر جو اثر ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی عوام ان کی خلافت سے کس طرح سے مستفید ہوں گے، کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے ایک یا دو ڈول نکالے تو مطلب ان کی خلافت کم دیر رہے گی، اور ان کی خلافت میں اتنے فتنے سر اٹھائیں گے کہ جس کی وجہ سے یعنی وہ زیادہ دن بھی نہیں رہیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھے، اور کم وقت رہیں گے اور کم وقت میں زیادہ فتنے ہوں گے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت بہت زیادہ رہے گا اور اس میں فتنے ختم ہو جائیں گے، اور ویسے ہی ہوا کیونکہ سارے فتنوں کا خاتمہ ابو بکر صدیق کے دور میں آخر وقت میں ہو گیا، جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا جن لوگوں نے، مرتدین تھے یا مانعین زکاۃ تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت انہیں سے نپٹتے ہوئے گزر گئی وہ وقت، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر الحمدللہ امن و امان ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو مدت خلافت تھی وہ بہت تھوڑی تھی، اس کے باوجود بھی اسلام پھیلتا رہا، لیکن صرف دو سال اور چند مہینے تھی، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو وہ 10 سال تک خلیفہ رہے۔ پھر ایسے اسلامی حدود جو ہے اس میں بہت زیادہ وسعت ہوئی، بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوتی گئی اسلامی حکومت، پھر ایسے نئے نئے قوانین اور فائدے مند قوانین بنے جو پہلے کبھی نہیں بنے تھے۔ سبحان اللہ، پھر ان کی خلافت سے لوگ آسودہ حال ہو گئے، یعنی مطمئن ہو گئے، ان کو خوشحالی میسر آئی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت بہت طویل عرصے تک چلی، جس کی وجہ سے بہت سارے نئے شہر بسائے گئے، کئی سرکاری ادارے قائم ہوئے، اور اموال غنیمت کثرت سے حاصل ہوئے الحمدللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں نے فلم ارا عبقری من الناس یفری فریا ہو، کہ میں نے اس جیسا کوئی سردار اور پیشرو نہیں دیکھا جو اتنی محنت کرتا ہو اور اس میں اتنی کاٹ ہو۔ تو لہٰذا قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں صرف عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکرہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان الفاظ میں ابو بکر اور عمر دونوں کی خلافت کا تذکرہ ہے، اور اس جملے کا تعلق دونوں کی خلافت سے ہے کیونکہ دونوں خلفاء کی حسن تدبیر، ذہانت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا نتیجہ تھا کہ یہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچا الحمدللہ، اور لوگوں نے اپنے جانوروں کو بغیر سے استراحت باڑوں میں بند کر دیا، تو ابو بکر صدیق نے جو مرتدین کا قلعہ کما کیا، مسلمانوں کو یکجا کیا، ان میں باہمی الفت پیدا کی، فتوحات کی ابتدا ہوئی، اور جو خلافت کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بہتر طریقے سے اپنے اپنے جگہ پر پہنچی۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تمام اقدامات کیے، اس کے فائدے یہ ہوئے سمجھے الحمدللہ۔ یہ بھی شرح صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ہمیں جنت کے محل کی بشارت ملتی ہے حدیث میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث موجود ہے. رأیتنی دخلت الجنۃ فإذا أنا بالرمیسا امرأتی ابی طلحہ وسمعت خشفۃ فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأیت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لي عمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، اچانک میری ملاقات ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ سے ہوئی. سبحان اللہ، سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی خاتون ہیں. پھر میں نے پاؤں کی آواز سنی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے. پھر میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لڑکی تھی. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے. میں نے اس محل کو دیکھنے کے لیے اندر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اے عمر، تیری غیرت نے میرے قدم روک لیے. سبحان اللہ، اتنے غیور، اتنے غیرت مند تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ ان کی غیرت کی وجہ سے اللہ کے رسول بھی اس محل میں داخل نہیں ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کا اظہار کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، کیسے صحابہ کرام تھے. اب دیکھیں اللہ کے رسول کا تعلق بھی ان کے ساتھ کیسا، اور خود صحابہ کرام کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا. کتنی محبت، الفت، یگانگت ہمیں نظر آتی ہے، اور یہی تعلق دراصل درکار ہے. کسی سے کچھ کام لینا ہو، کچھ کام کروانا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا تعلق بہتر سے بہتر ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں سیم وہی بات ملتی ہے کہ ایک عورت، دیکھا جنت میں محل میں، وہ ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ عمر کا ہے. اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آئی تو میں پلٹ آیا. تو بہرحال یہ دونوں روایت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی. یہ حدیثیں عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر گواہی دیتی ہیں، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محل جنت میں دیکھا. تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کی سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مردوں میں سے کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ. میں نے عرض کیا، پھر اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب، اور پھر دوسرے بہت سے افراد کا نام لیا. پھر ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھا تھا. ایک آدمی دروازے پر حاضر ہوا، اس نے اجازت طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی سناؤ. میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکر نظر آئے. میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی اجازت طلب کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو. ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، یہ عمر رضی اللہ عنہ تھے، میں نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی. انہوں نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اور اس طرح سے پھر تیسرے آدمی آئے، یعنی وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے. بہرحال یہ احادیث سے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی، کس قدر ان کو اللہ کے رسول سے انسیت تھی، اور کس قدر ان کا ساتھ تھا اللہ کے رسول سے، اور کیسے وہ عادی ہو گئے تھے کہ جیسے ہی جب اللہ کے رسول کی وفات کی خبر انہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ جو یہ کہتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے وہ منافق ہے، اور میں اس کی گردن اڑا دوں گا. واللہ اللہ کے رسول تو اس طرح سے اپنے رب سے ملنے گئے ہیں یا کچھ ہدایت لینے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ بہترین خطبہ دیا، تاریخ ساز خطبہ، جس میں انہوں نے وہ آیت تلاوت کی تھی قرآن کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم واپس پھر جاؤ گے ایڑیوں کے بل؟ تو جو کوئی محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو کوئی اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت ہے. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھ پر اس آیت سے اور یہ ابو بکر صدیق کے خطبے سے ایسا اثر پڑا کہ مجھے لگا کہ اب میں سنبھل نہیں سکوں گا، اور میں بالکل نیچے گر گیا، یعنی میں اب مجھے لگا کہ واقعی میں اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں. پھر وفات سے پہلے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے پاس کچھ لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہیں کوئی وصیت کر دوں، کچھ لکھ دوں، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابھی اللہ کے رسول پر بیماری کا غلبہ ہے، لہٰذا ابھی نہ لایا جائے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب تو موجود ہے. ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تدلوا بعدہ، میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں کچھ تحریر کروا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. لوگ آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بحث و تکرار ناگوار لگی. آپ نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ, جھگڑا نہ کرو, ایسی بات میرے پاس مناسب نہیں ہے. تو اس پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے, بہت بحث و مباحثہ کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نہ روکتے تو اللہ کے رسول کچھ لکھ دیتے. لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس میں رہے, آپ کی طبیعت بھی اچھی ہو گئی تھی. اگر آپ کو لکھنا ہوتا اور کوئی ایسی بات چھوٹ گئی تھی جو کہ آج دین میں نہیں تھی تو اللہ کے رسول ضرور لکھوا دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی شریعت کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. تو اگر کچھ ایسا لکھنا ہوتا, کوئی ضروری بات ہوتی, تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول وہ 3 دن میں لکھوا دیتے, کیونکہ اس کے بعد تو کسی نے آپ کو روکا نہیں, آپ ہوش و حواس میں تھے, آپ لکھوا سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں لکھوایا. اس وقت ہو سکتا اللہ کے رسول کو یہ بات محسوس ہو رہی ہو کہ میں بیمار ہوں تو کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, تو ہو سکتا یہی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے اپنے آخری وقت میں کہی تھی کہ غلاموں اور عورتوں کا خیال رکھنا, نماز کی پابندی کرنا, عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا, اور یہ باتیں آپ نے کہہ دی تھی اپنی آخری وصیت کے طور پر. یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, تو میری قبر کو عید کی جگہ نہ بنا لینا, یعنی جہاں میلہ ٹھیلا ہو. تو بہرحال کچھ لوگ اعتراض کرتے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں روکا. یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست تھی اور ان کو اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت تھی. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش بٹھا دیتے, لیکن آپ نے نہیں بٹھایا, آپ نے ان کی بات مان لی. تو بہرحال اس پر زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت دیکھتے ہیں اور ان کی فہم و فراست ہمیں پتہ چلتی ہے. جس وقت ثقیفہ بنو ساعدہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے جو کردار ادا کیا, جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں وہاں بات چل رہی تھی اور انصار اپنا ایک الگ خلیفہ منتخب کرنا چاہ رہے تھے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے فوراً آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اور اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو اے انصاریو کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو اپنی جگہ امام مقرر نہیں کیا تھا, اب ایسا کون ہے جو ابو بکر سے مقدم ہو سکے, آگے بڑھ سکے. یہ سن کر انصار نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی, تو ان کا دیکھا دیکھی پھر انصار اور مہاجرین نے بھی فوراً بیعت کر لی. تو یہ ان کی سمجھداری کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ معاملہ بطور احسن انجام پایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے کتنا نمایاں کردار انجام دیا. ہر وقت ایک تو صحیح مشورہ دیتے تھے, کوئی بات اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انہیں مناسب نہیں لگتی تو جا کر ان سے کہتے کہ یہ بات آپ نے جو کی ہے یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا, اور ابو بکر صدیق فوراً ان کی بات مان لیتے تھے. بلکہ یہاں تک ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے عمر تم خود جانتے ہو کہ میں تو تمہیں ہی خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا, تم نے آگے بڑھ کر مجھے پیش کر دیا, اب تم زیادہ بہتر جانتے ہو معاملات. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے آگے اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے. جو سب سے اہم کام انجام پایا تھا وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے طے پایا. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگ اتنے شہید ہو رہے ہیں کثرت سے, جنگ یمامہ میں بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تھے, اور اس میں زیادہ تر تعداد حفاظ قرآن کی تھی جن کو قرآن حفظ تھا. تو ایسے حالات کو سامنے رکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قرآن کو یکجا کر لیں, کیونکہ قرآن اس وقت یکجا نہیں تھا, ایک جگہ نہیں تھا, مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا, مختلف لوگوں کے پاس تھا, بس صرف قرآن لوگوں کو یاد تھا, ادروائز کوئی ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا. کسی کے پاس سورہ توبہ لکھی ہوئی تھی تو کسی کے پاس سورہ انعام, کسی کے پاس سورہ بقرہ, الگ الگ آیتیں, الگ الگ سورتیں الگ الگ صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیں, کیونکہ قرآن اس وقت ہڈیوں, کھجور کی شاخوں, کپڑوں اور لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلے اس بات پر اطمینان نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. لیکن یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے گئے تو ابو بکر صدیق کہتے کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو, جو کہ انصاری صحابہ میں سے تھے, ان کو اس ذمہ داری کو سونپا. اور عمر رضی اللہ عنہ اس کے خود گواہ تھے کہ ہر کوئی آتا مسجد نبی میں, عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے, اس سے وہ آیات سنتے, پھر ساتھ میں وہ ایک گواہ بھی لاتا کہ یہ فلاں صحابی, یہ فلاں میرے ساتھ تھے جس وقت میں نے اللہ کے رسول کو یہ آیت سنائی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام کو خود آیت پڑھاتے, پھر ان سے سنتے تھے دوبارہ کہ اچھا اب سناؤ تم کیسے پڑھو گے, تو پھر صحابہ کرام ان کو پڑھ کر سناتے تھے وہ آیت جو یاد ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے یہ قرآن کا کام مکمل ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ تذکرہ کرتے رہے تو ابو بکر صدیق کہتے کہ اس کام میں جب عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بہتری ہے امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، بس میری بھی یہی رائے ہے۔ اور زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ آپ ایک سمجھدار نوجوان ہیں، ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ کاتب وحی تھے اس لیے قرآن کریم کو یکجا کیجیے۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اسفل علیہ مما امرنی بہی من جمع القرآن، اگر مجھے ایک پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے یہ کام اس سے آسان معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کلام یکجا کروں۔ یہ صحیح بخاری میں ان کا جملہ موجود ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کے جو نتائج سامنے آئے الحمدللہ، اور اس سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کس قدر یہ حکمت سے پر کام تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور تمام صحابہ کرام کے بعد لوگ قرآن کو جمع کرتے تو لوگ اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھاتے تھے، اور پھر کھلم کھلا یہ کہنے لگتے کہ اچھا ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا کیا چیز آ گئی ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں قرآن جمع ہو گیا، تمام صحابہ کرام اس وقت موجود تھے جن کی زندگی میں، جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا۔ پھر اس پر کئی لوگوں کی شہادت لی گئی، طریقہ کار یہ مخصوص کیا گیا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ جمع کرایا جائے گا، کیونکہ زید بن ثابت کو آلریڈی سارا قرآن حفظ تھا کیونکہ وہ خود لکھا کرتے تھے، اور جو لکھا ہوا تھا وہ ان کے پاس موجود بھی تھا، تو لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ کون سی آیت ہے، تو تمام آیتیں ان کے پاس آلریڈی جمع تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سنتے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی ہیبت تھی لوگوں کے اوپر، اتنا ان کا رعب تھا کہ کہا جاتا کہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے تھے، اتنا ڈرتے تھے ان سے۔ اور ڈر ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس ڈر میں ان کے خلاف کوئی سازش ہو یا ان کے خلاف دل میں کوئی بدگمانی ہو۔ تمام صحابہ کرام کا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسے ہی مطلب مارا کوڑے سے یا ان کے خلاف کچھ جملے کہے، لیکن وہ سامنے والے صحابی کبھی بھی عمر رضی اللہ عنہ کی بدخواہی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے دل میں کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدگمانی نہیں آئی، بلکہ ان کی ہر بات پر وہ ایگری ہو جاتے تھے اور ان کی بات کو صحیح سمجھتے تھے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات واقعی میں صحیح ہوتی تھی۔ تو بہرحال قرآن کریم کو جمع کرنے کے بہت سارے پھر فائدے ہوئے، اس سے ہمیں جو ہمارے دین میں جو فقہی مسائل ہیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیف نفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، کہ ہم وہ کام کیسے کریں یا وہ قدم کیسے اٹھائیں جو اللہ کے رسول نے نہیں اٹھایا، تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابوبکر اللہ کی قسم اس میں بھلائی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس میں بھلائی اور مسلمانوں کی مصلحت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے مصالحت مرسلہ کی بات پتہ چلتی ہے، جو فقہ میں ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ کام کیا جائے، دیکھیے کھلم کھلا کوئی قرآن میں یا حدیث میں موجود نہیں ہے جس کا ذکر، لیکن قرآن اور سنت میں اس کے لیے منائی بھی نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی ایک طرح سے ملتی ہے جو قرآن اور سنت سے نہ ٹکراتا ہو، اور مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے جو کام کر سکتے ہوں تو اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ قابل قبول ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اخلاص اور محبت سے، یا وہ کیسی فضا ہوتی تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا جس میں، ایک دوسرے کی عزت تھی جس میں، وہ لوگ اجتہاد کیا کرتے تھے۔ ان کا اصل مقصد یہی تھا کہ ہر ممکن حد تک امت مسلمہ کی بھلائی کے کام ہوں، امت مسلمہ کی خیر خواہی ان کے نزدیک پیش نظر تھی، اور اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اپنی رائے دے کر مشورے سے یہ کام کیا کرتے تھے، اور کوئی ان کے اندر آپس میں اختلاف نہیں ہوتا تھا، اور ان کی رائے جو بھی ہوتی تھی وہ مخلصانہ رائے ہوتی تھی۔ صرف وہ رائے اس لیے نہیں دیتے تھے کہ بس میری بات مانی جائے، یا میری بات اگر نہیں مانی گئی تو میں اس کی ضرور مخالفت کروں گا، ایسا نہیں تھا ان کے درمیان میں الحمدللہ۔ یہ ان کی آپس کی محبت کیسی تھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جو تقرر ہوا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے بلا شبہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھے اب اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری بیعت سے آزاد فرما دیا ہے، اور یہ معاملہ ایک دفعہ پھر تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر سکتے ہو، اگر تم یہ کام میری زندگی ہی میں کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اس طرح تم میرے بعد اختلاف میں نہ پڑو گے۔ یہ البدایہ والنہایہ اور تاریخ الطبری میں ان کا یہ جملہ موجود ہے۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کہتے تھے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا مجھے عمر بن خطاب کے بارے میں مشورہ دو، انہوں نے جواب دیا جو سوال آپ مجھ سے فرما رہے ہیں اس کا جواب آپ خود جانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم اپنا مشورہ دو۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کی قسم عمر رضی اللہ عنہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ افضل ہے، پھر ابو بکر نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، مشورہ مانگا. انہوں نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا ہے اور ہم میں ان جیسا اور کوئی نہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اسید بن حزیر کو بلایا، ابو بکر صدیق نے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم میں عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بعد سب سے زیادہ بہتر پاتا ہوں. اور اس طرح سے سبھی لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں رائے دی سوائے طلحہ بن عبید اللہ کی، اور وہ بھی کسی اختلاف کی بنا پر. طلحہ بن عبید اللہ نے ان کے نام سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ صرف اس لیے ان کے بارے میں فکر مند تھے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا کہ ابو بکر آپ جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کروں گا اور ان سے نرمی کے لیے کہوں گا، اور ان کی ساری جو سختی ہے وہ میری نرمی کی وجہ سے ہے، جب میں نہیں رہوں گا تو ان کی سختی بھی نرمی میں بدل جائے گی. سبحان اللہ، کیسے خیر خواہ تھے یہ لوگ ایک دوسرے کے. پھر ابو بکر صدیق نے وصیت نامہ تیار کیا اور اس میں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، اور عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم میرے سامنے اس پر گواہی دو، اور میرے مرنے کے بعد تم اسے سب لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا، اور سب کی گواہی اس پر اور سب کی شہادت لے لینا. پھر کہا کہ وصیت میں انہوں نے لکھا تھا، اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس لیے ان کو خلیفہ چنا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، جس میں اللہ کے رسول نے عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کی تھی اور کہا تھا کہ اے خطاب کے بیٹے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تجھے جس راستے پر چلتا ہوا دیکھ لیتا ہے وہ اس راستے سے کترا کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. تو اسی بنا پر ابو بکر صدیق نے یہ ان کا نام چوز کیا خلیفہ کے لیے اور ان کو اپنی طرف سے خلیفہ مقرر کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور صاحب فراست تین افراد تھے. ایک تو وہ لڑکی تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام کی کنویں پر ملاقات ہوئی. اس نے کہا تھا، اے ابا جان، انہیں اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں طاقتور اور امانت دار ہی ہے. دوسرا وہ شخص سمجھدار تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، اسے باعزت ٹھکانہ دیں، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے اپنی دور رس فہم و فراست سے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات کہی نا عبداللہ بن مسعود نے. اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی فہم و فراست ہی کا نتیجہ تھا ابو بکر صدیق کی، جس کی بنا پر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. اور پھر کس قدر امت کے حق میں یہ فیصلہ خیر پر مبنی ثابت ہوا. سبحان اللہ، کتنی مسلمانوں کے لیے اس میں خیر اور بھلائی تھی کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا جو پیریڈ ہے، جو ایرا ہے، جو دور ہے 10 سالہ، وہ یقین جانے اتنا خوبصورت دور ہے کہ بس لگتا ہے کہ ہم اسی زمانے میں جیتے رہیں. جب ہم پڑھتے ہیں ان کے دور کے واقعات تو پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی خواب و خیال میں ہوں. اتنا اچھا دور، اتنی مساوات، اتنا عدل قائم ہو گیا تھا کہ جانوروں کو تک خطرہ نہیں رہتا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک ہی کنارے پر چلتے تھے، لیکن شیر کو بکری سے اور بکری کو شیر سے کوئی خوف و خطرہ نہیں. سبحان اللہ، اتنا عدل و انصاف، کیسا وہ دور ہوگا سوچے ذرا، اور کیا عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہوگی. ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ ہم دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کو کہ کیسے ان کا عدل تھا. سبحان اللہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رفیق، ایسے ساتھی اور ایسی صحبت میسر کرے آخرت میں، نیک لوگوں کی، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی. وہ جو تمام انبیاء دعا کرتے آئے نا، کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالح لوگوں سے ملا دینا. سبحان اللہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کی تھی کہ اللہم برفق الاعلی، کہ اے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے ملا دے، اچھے ساتھی سے ملا دے. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ دیکھیں، اسی لیے اچھی کمپینین شپ، اچھی صحبت، صحبت صالح، جو ایک فارسی کا جملہ ہے، شاید مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، کہ جب صحبت صالح ہوگی یعنی نیک لوگوں کی کمپینین شپ ہوگی، یقین جانے انسان بھی نیکیوں پر ہی قائم رہے گا. اور آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، آپ خود اپنے بارے میں سوچئے، کبھی امیجن کریے کہ جب آپ کبھی کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو بالکل دنیا دار ہیں، جو شاپنگ ایڈکٹ ہیں، جو جن کا زندگی کا مقصد ہی مالز میں گھومنا، نئی نئی چیزیں لینا، لیٹسٹ فیشن کون سا چل رہا ہے، جو اتنے فیشن کے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ بس ایک نیا لباس کوئی نکلا، نئی فیشن کوئی آئی اور آپ ان کے پاس وہ دیکھ لیں گے. کچھ لوگ تو اتنے ایڈکٹ ہوتے ہیں، مجھے بچے بتا رہے تھے، مجھے اتنی حیرانی ہوئی سن کے، کہ جب بھی ایپل کی کوئی نئی چیز آتی ہے، آئی پیڈ یا کوئی نیا S7 یا 87 یا پتہ نہیں کون کون سے 7 اور سیمسنگ کے نکلتے رہتے ہیں، تو لوگ اس کے لیے رات رات بھر لائن لگا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ تاکہ سب سے پہلا ماڈل وہ خرید سکیں. تو اغفر اللہ, یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں اگر رات گزارے اور جاگے تو ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن انسان نئی چیز کے آنے پر, نیا ماڈل آنے پر اس کے لیے اپنی پوری رات گنوا دے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن لوگ کرتے ہیں ایسا, اتنے شاپنگ ایڈکٹ ہوتے ہیں, یہ اتنے برانڈ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں کہ یعنی آج کا جو بت ہے اگر دیکھا جائے تو ان سارے بتوں میں سب سے بڑا بت برانڈ کا بت ہے, کہ جو برانڈ ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کو ہر چیز برانڈیڈ چاہیے. اور لوگ بتاتے ہیں ایسا ساری چیزیں کہ ہمارے پاس ایپل کا ہی سب کچھ ہے, آئی فون, آئی پیڈ, لیپ ٹاپ بھی وہی, سب کچھ وہی, واچ بھی وہی ایون. تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بڑا درجہ مل جائے گا؟ تو اگر آپ کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو کس طرح کے ہوتے ہیں دیوانے شاپنگ کے یا برانڈ کے یا فیشن کے, آپ دیکھیں آپ کا دل بھی وہی چاہے گا, آپ بھی اسی طرف جھکتے چلے جائیں گے, آپ کا دل بھی چاہے گا کہ آپ کے پاس بھی یہ نئی نئی چیزیں ہوں. اور جب آپ تھوڑی دیر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے, جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگی لگانے والے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں کرنے والے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے, جن کی فکر, جن کی سوچ, جن کی ساری زندگی اسی کے گرد گھومتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں اور کس طرح سے اس کو نافذ کریں, کس طرح سے اپلائی کریں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیے, آپ دیکھیے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا. تو اچھی کمپینین شپ, اچھی صحبت, یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ ساتھی کیسے ساتھی تھے, جو دنیا میں ساتھ رہے مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہی میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں. سبحان اللہ, خوش قسمتی کا کیا کہنا, دنیا میں ساتھ رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد بھی ساتھ رکھا, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی اسی طرح سے اپنے ساتھیوں کے آس پاس ہی رکھے گا. سبحان اللہ, کیا خوش قسمتی ہے یہ. تو ہم بھی کیوں نہ اس میں شامل ہونے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھی کمپینین شپ دنیا میں بھی نصیب فرما, اور آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, ان کی صحبت ہمیں نصیب فرما نیک لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے. تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت صحیح بات کی تھی کہ تین لوگ جو سب سے زیادہ سمجھدار تھے, ایک وہ لڑکی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی جس کی کنویں پر ملاقات ہوئی تھی جس سے, دوسرا وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خرید کر گھر لے آیا اور کہا کہ ہم اسے اپنے بیٹا ہی بنا لیں, اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. سبحان اللہ, واقعی میں عمر رضی اللہ عنہ دراصل ایک ایسی مضبوط دیوار تھے جو امت اور اس کی طرف بڑھنے والے فتنوں کے درمیان حائل تھی. اور یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کچھ تابعین ابو حذیفہ کی خدمت میں آئے اور ان سے کچھ حدیث سننے کے لیے کہا. تو انہوں نے جو حدیث سنائی اس میں یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو تم نے اللہ کے رسول سے سنی ہو فتنوں کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, کیا آپ جانتے نہیں کہ سب سے زیادہ بے چین فتنوں کے بارے میں رہتا تھا؟ آپ سب لوگ کچھ اور بات پوچھتے تھے اور میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں اس سے بچاؤ کر سکوں. اور جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرمایا تھا کہ ایک دروازہ ہے جو توڑ دیا جائے گا اور وہ دروازہ فتنوں کے لیے ایک سد باب یعنی بند دروازہ ثابت ہوگا جس سے فتنے اندر نہیں داخل ہو سکیں گے, لیکن وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور پھر فتنے جو ہے اس قدر تیزی سے اندر داخل ہوں گے پھر وہ قیامت تک بند نہیں ہوں گے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا کہ دروازہ خود بخود ٹوٹ جائے گا کہ توڑ دیا جائے گا؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا کہ امیر المومنین اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. تو وہ جو تابعین تھے وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے اور ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی اس صحابی سے پوچھنے کی, کہنے لگے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے وہ دروازہ کون تھا اور توڑا جائے گا تو کون توڑے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, عمر رضی اللہ عنہ بھی جانتے تھے, یہ ہماری بات آپس میں اللہ کے رسول کے سامنے ہوئی تھی. اور انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ دروازہ عمر رضی اللہ عنہ تھے, اور دروازہ توڑ دیے جانے سے مراد دراصل ان کا شہید کر دیا جانا ہے, اور ان کی موت کے بعد سے پھر وہ دروازہ کھلا رہا یعنی فتنے داخل ہوتے رہے اور اب قیامت تک وہ دروازہ کھلا رہے گا. اور واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی, اور دو ڈھائی سال کے بعد فتنوں نے یلغار کر دی, فتنے تاریک رات کی جو بارش کی طرح برسنے لگے. اس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا دور بہت فتنوں سے بھرا ہوا دور تھا, پھر بھی اس کے باوجود بھی الحمدللہ بہت اسلام کہ جو سرحدیں ہیں وہ وسیع ہوتی رہیں, جہاد ہوتا رہا, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں نے بہت تیزی سے سر اٹھایا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. تو بہرحال یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں سے گواہی لی اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس وصیت نامے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور میری وفات سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت حاصل کریں. اور تمام لوگوں نے اس بیعت پر بہت آسانی سے بے چون و چرا اس پر بیعت کی, اس وصیت پر عمل کیا, اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر کوئی بھی ڈس ایگری نہیں تھا. اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا, سب اس پر راضی تھے اور سب نے اس کے لیے خوشی سے بیعت کر لی اس پر. اور اس کے بارے میں علماء کرام نے سیرت کی کتابوں میں بہت لمبی بحث کی ہے اور بہت سارے حوالوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے. تقریباً تمام جتنے بھی تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, ان سب کے جملے موجود ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے الحمدللہ, کیونکہ ہمیں تو اس بات کا یقین ہے اور ہم تو کبھی بھی اس بات سے ڈس ایگری نہیں ہوتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہونی چاہیے تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان سے پہلے کسی اور نے خلیفہ بننا تھا. یہ سب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے بعد ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہی کا نام لیا. تو اس بات پر ہمیں پورا یقین ہے اور اطمینان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے, الحمدللہ یہی اللہ کی مرضی تھی, اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اور تمام سب کے جتنے جو اکابرین صحابہ تھے, یعنی جو مین من اشرہ مبشرہ تھے, وہ سب اس پر خوشی بخوشی راضی تھے, کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ایون علی رضی اللہ عنہ کا جو کردار رہا دونوں خلفہ کے دور میں, کہ علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مشیر خاص تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے جان بوجھ کر کچھ صحابہ اکرام کو اپنے پاس روک لیا تھا, جیسے عبد الرحمن بن عوف ہیں, علی رضی اللہ عنہ ہیں, اور بھی کچھ اکابرین صحابہ تھے جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس روکا تھا مشورہ کرنے کے لیے, تاکہ یہ لوگ ان کے قریب میں رہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں جملہ ملتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ, جہاں علی رہے اسی سرزمین پر مجھے رکھنا. یعنی اتنا بڑا جملہ ہم کو ان کا ملتا ہے کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت اچھا مشورہ دیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ ہر دور میں, یعنی ابوبکر صدیق کے دور میں بھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے پورے 10 سالہ خلافت کے دور میں, علی رضی اللہ عنہ ان کے مشیر خاص رہے. خود علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے, جو ان کے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا, ان کے بیٹے کہتے کہ میں نے ایک دن اپنے والد سے پوچھا کہ سب سے بہتر آپ کے نزدیک کون ہے اللہ کے رسول کے بعد, تو انہوں نے جواب دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب میں نے پوچھا کہ اس کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ عثمان کا نام نہ لے دیں رضی اللہ عنہ کا, تو میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا, میں تو ایک عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں. آپ دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی آپ دیکھیں, اور یہ بات ان کو بھی پتہ تھی علی رضی اللہ عنہ کو. اور یہ جملہ ان کے بیٹے کا امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے. پھر خود علی رضی اللہ عنہ کی گواہی عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر, کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے ضرور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنے پرانے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی ملا دے گا, کیونکہ میں نے ہمیشہ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ سنا کہ میں ابوبکر اور عمر آئے, میں ابوبکر اور عمر گئے, میں اور ابوبکر اور عمر نے ایسا کیا, میں ابوبکر اور عمر نے وہ کیا. تو ہمیشہ میں نے اللہ کے رسول کی زبان پر آپ دونوں کا ہی نام سنا ہے, اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ساتھ ہی میں رکھے گا. اور وہی ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی اپنے حجرے میں ان کو دفن کرنے کی, اور پھر ان کو بھی وہیں پر دفن کر دیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں. تو یہ علی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اہم اور جو بہترین مشورہ تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کا ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فہم و فراست سے نوازا تھا علی رضی اللہ عنہ کو. فقہ میں بھی علی رضی اللہ عنہ بہت ماہر تھے اور بہادری میں بہت آگے تھے. یعنی بہادری میں تو ہم جانتے کہ ان کی کوئی مثال نہیں تھی, اسی لیے ان کو فاتح خیبر کہا گیا, کہ خیبر کا قلعہ جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا, لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حلے میں اس کو فتح کر لیا. ماشاءاللہ, بہت بہادر تھے علی رضی اللہ عنہ. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ دونوں خلیفہ کے مشیر خاص رہے, ان کو کبھی دونوں کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. جو یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی اور 6 مہینے کے بعد کی, یہ سب اس کی کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے. جو صحیح مسلمان جو سوچ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اعتراض پر علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سب کے سامنے لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, ورنہ ادروائز تو وہ شروع میں ہی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. اور ان کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی اس طرح کا کوئی تقاضا نہیں تھا, اس طرح کی کوئی ان کے اندر دل کے اندر بات نہیں تھی کہ وہ ابوبکر صدیق کے خلیفہ بننے پر ناراض ہوئے ہوں. ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. اور ہم خود سوچے بھلا کہ جو داماد رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے گویا یعنی علی سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور علی سے نفرت منافق ہی کر سکتا ہے، یا بغض علی سے منافق ہی رکھ سکتا ہے. تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کے بغض رکھ سکتے تھے علی رضی اللہ عنہ سے؟ یہ علی رضی اللہ عنہ جن کی شخصیت ایسی تھی کہ جو داماد رسول تھے، آپ کے چچا کے بیٹے تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے، اللہ نہ کرے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ابو بکر صدیق سے بھلا کے ناراض ہوتے ہوں گے کہ خلیفہ میں نے بننا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بننا چاہیے تھا. تو ہم تو بالکل بھی یقین نہیں کر سکتے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا. وہ اتنے جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے خوشخبری دی ہو ان کے جنتی ہونے کی، تو وہ بھلا ایسی بات کیسی کر سکتے تھے اور ایسا کیسا سوچ سکتے تھے؟ تو وہ تو دونوں خلیفہ کے مشیر خاص رہے تھے، ہر وقت اچھے مشورہ دینے والے، خیر خواہی کرنے والے مسلمانوں کی اور خلیفہ کی بھی، اور صحیح بات کہنے والے علی رضی اللہ عنہ. تو بہرحال علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ دونوں کے لیے گواہی دی کہ ان کا خود کا بھی یہ کہنا تھا علی رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات کہی تھی کہ بلا شبہ مجھے علم نہیں کہ میں تمہارے درمیان مزید کتنی زندگی گزاروں گا، تم ان دو ہستیوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے. پھر آپ نے ابوبکر و عمر کی طرف اشارہ کیا، پھر فرمایا عمار کی سیرت کو لازم پکڑو اور جو ابن مسعود بیان کرے اس کی تصدیق کرو. یہ بھی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ اور صحیح ابن حبان میں موجود ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. پھر یہاں پر جو اقتدوا باللذین، یعنی دونوں کی اقتدا کرو، تو یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق کی طرف آپ کا اشارہ تھا. اور اس حدیث میں دراصل ان دونوں کی حسن سیرت، دل کی صفائی اور ان کے خلیفہ برحق ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دونوں کس قدر اپنی سیرت میں سب سے نمایاں تھے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے ان دونوں کی اقتدا کرنے کا حکم دیا. اقتدا مطلب فالو کرنے کا حکم دیا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مستدرک للحاکم میں ہے اور اس کی جو سند ہے حدیث کی صحیح ہے. تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بنو مستلق کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مقصد یہ تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو مستلق کی طرف سے معلوم کروں کہ ہم اپنے صدقات آپ کے بعد کس کو ادا کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کو. میں واپس گیا اور بنو مستلق کو یہ بات بتا دی. انہوں نے مجھے دوبارہ آپ کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے یا ان کو سفر آخرت پیش آ جائے تو پھر ہم کسے ادا کریں اپنی زکات. میں اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ گیا اور یہی سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اپنے صدقات عمر کو ادا کرنا. میں نے واپس آ کر بنو مستلق کو یہ خبر دے دی. یہ بھی مستدرک للحاکم میں ہے، جس کی سند امام ذہبی نے صحیح بتائی ہے. اس حدیث سے بھی دراصل ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پتہ چلتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ، میں نے لوگوں پر ان کا سب سے اچھا آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے. اور پھر محمد بن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی، علی رضی اللہ عنہ نے بھی دونوں ہی کی گواہی دی تھی، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تھا اور اس میں انہوں نے جو انتظام کر رکھا تھا اپنی خلافت میں، اور ان کی خلافت کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ تھا، جب وہ خلیفہ بنے سب سے پہلے جب خطبہ انہوں نے دیا تو وہ کہتے ہیں وہ ممبر پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں بہت سخت ہوں مجھے نرم کر دے، کمزور ہوں مجھے طاقت بخش دے، بخیل ہوں مجھے دریا دل کر دے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کی دعا کتنی عاجزی تھی ان کے اندر. پھر ایک اور روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد مجھے تمہارے اور تمہیں میرے ساتھ آزمائش میں ڈالا ہے. اللہ کی قسم تمہارے معاملات کا میں خود فیصلہ کروں گا. اگر کوئی فی الوقت فیصلے کے وقت حاضر نہ ہوا تو حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا. اللہ کی قسم، لوگ اگر اچھے چال چلن سے چلیں گے تو میں بھی ان سے اچھا سلوک کروں گا، اگر بری راہ چلیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا. جو لوگ وہاں موجود تھے وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے واقعی میں وہی کیا جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی عدل سے کام لیا. ایک اور روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انہوں نے منصب خلافت سنبھالا تو وہ ممبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ بیٹھنے لگے، تو پھر کہنے لگے، میں خیال کرتا ہوں کہ میں ابو بکر کی جگہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، لہٰذا وہ ایک سیڑھی نیچے اتر آئے. تو جہاں پر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے ممبر پر، جب اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کے ایک نیچے کی سیڑھی استعمال کی، کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کی جگہ تھی میں وہ کیوں استعمال کروں، لہٰذا وہ ایک نیچے کی سیڑھی پر اتر آئے. جب ابو بکر صدیق کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ایک اور نیچے کی سیڑھی پر اتر آئے. سبحان اللہ کیسے ایک دوسرے کا آپ دیکھیں ان کو خیال تھا اور احساس تھا اور کس قدر ان کے اندر عاجزی تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک اور سیڑھی نیچے اتر آئے, پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی, پھر فرمایا قرآن کریم پڑھو. آپ دیکھیں ان کے خطبے دیکھیں کتنے اچھے ہیں اور لوگوں کو کیسی تاکید کرے, مختصر الفاظ ہیں لیکن کتنے جامع ہیں. اور یہاں پر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن پڑھا کرو, اس کی معارف حاصل کرو, یعنی تم اس کی معرفت حاصل کرو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو تو تم اہل قرآن ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے, جو ان کا مشہور جملہ ہے, حاسبو قبل ان تحاسبو. پھر کہنے لگے قیامت کے دن کے لیے خود کو تیار کر لو, اس دن تم اپنے اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, اس دن کوئی جان کہیں نہ چھپ سکے گی اور اللہ کی نافرمانی کی روش اپنانے پر کسی حقدار کو کوئی حق نہیں مل سکتا. خبردار, میں نے اللہ کے مال سے صرف اتنا تعلق رکھا ہے جس طرح کسی یتیم کا کفیل ضرورت کے مطابق اس کے مال سے کچھ لے لیتا ہے. اگر میں مالدار ہو گیا تو اتنا بھی نہیں لوں گا, اور اگر محتاج رہا تو ضرورت سے زیادہ نہیں لوں گا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی آپ دیکھیں عاجزی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابو بکر صدیق کی جو سیڑھی تھی جہاں کھڑے رہتے تھے اس سے ایک نیچے کے اتر گئے. پھر عدل اور انصاف کی بات کی. ایک اور روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اپنے معاملات کا تذکرہ کیا اور فرمایا, یہ دونوں عظیم المرتبت حضرات اپنی وفات تک مجھ سے راضی رہے. اے لوگو, مجھے تمہارا والی بنایا گیا ہے, جان لو کہ میری شدت اور سختی میں نرمی آ چکی ہے, لیکن ہاں ظالم اور زیادتی کرنے والے پر میں سختی کروں گا. اگر میں نے کسی کو کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے پایا تو میں اسے زمین پر گرا دوں گا, اس کے جبڑے پر پاؤں رکھوں گا اور اسے حق کے تابع ہونے پر مجبور کر دوں گا. ہاں جان لو کہ میں پاک دامن اور ناتواں افراد کے آگے اپنا سر نگوں کر دوں گا. اے لوگو, اگر تم مجھ میں کوئی کمی یا کوتاہی دیکھو تو میرا مواخذہ کر سکتے ہو. میں تمہارے خراج اور غنیمت کے اموال صرف اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. تم خیال رکھنا کہ میرے ہاتھوں ایک درہم بھی غلط جگہ خرچ نہ ہو. انشاءاللہ میں تمہارے عطیوں اور تنخواہوں میں اضافہ کرتا رہوں گا, تمہاری سرحدوں کی حفاظت کروں گا. میں کوئی ایسا قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا کہ تم میں سے کسی کو نقصان پہنچے. میں لمبے عرصے کے لیے سرحدوں پر کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاؤں گا. جب تم سرحدوں پر دشمن سے برسرے پیکار ہوگے تو میں تمہارے گھروں کی پاسبانی کروں گا. اے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, میری مدد کرو, مجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرو, امور خلافت میں نصیحت کے ذریعے سے میری مدد کرو. بس میں یہی باتیں کہنا چاہتا تھا, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش کا خواستگار ہوں. الدولہ الاسلامیہ فی عصر الخلفائے راشدین للدکتر, یہ ڈاکٹر حمدی شاہین کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے یہ ان کے جملے نقل کیے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا جو حکمراں ہوگا اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے, اس کے اندر جو سب سے اچھی کوالٹی ہے وہ کون سی کوالٹی ہے جس کو اس کے اندر ہونا چاہیے, یعنی عدل اور انصاف, پھر عاجزی, پھر لوگوں کے ساتھ مساوات اور خود اپنے آپ کو بہت سپیریئر نہ سمجھنا, پھر جو بیت المال ہے اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہو, اس میں سے صرف جائز ضرورت کے تحت ہی خرچ لینے والا ہو, بلا وجہ ضرورت سے زیادہ خرچ لینے والا نہ ہو. اور آپ دیکھنے کہ یہ امت کے لیڈر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وہ ہر دم اس بات کا خیال رکھے کہ ہر جگہ خیر کے کام ہو رہے ہوں, برائی کو ختم کیا جائے, اور خود جو امیر ہوگا مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ خود محنت اور جانفشانی سے کام لے. وہ یہ نہ ہو کہ اپنی کرسی اور گدی پر بیٹھا رہے اور بس صرف آرڈر دیتا رہے, نہیں, بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود دن بھر جو ہے گردش کرتے رہتے تھے, راتوں کو بھی گشت لگاتے تھے, خود لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے, خود جا کر لوگوں کے حال معلوم کرتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اچھی طرح اس بات پر خبردار کر دیا تھا کہ تمام بہتر اور خوشگوار نتائج اسی وقت سامنے آ سکتے ہیں جب سب لوگ اللہ کا ڈر, محاسبہ نفس اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا تصور دل میں تازہ رکھیں. یعنی ہمیشہ وہ آخرت کے اس احساس کو دلاتے رہتے تھے, یاد کرواتے رہتے تھے امت کو کہ تم کو اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تم جواب دینے والے ہو. پھر سب سے بہتر جو چیز تھی ان کا شورائی نظام تھا, یعنی وہ ہر کام جو بھی کرتے تھے باہمی مشورے سے کرتے تھے, اور اسی آیت کے مزداق تھے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی اور ان کا ہر کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو شورائی نظام کی جو برکت تھی ہم نے خود عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھی. عمر رضی اللہ عنہ اس پر سختی سے عمل کرتے تھے. ان کے دور خلافت میں کسی بھی معاملے میں لوگوں پر وہ اپنی رائے نہیں ٹھونستے تھے, عام حالات ہوں یا خاص حالات ہوں, کبھی بھی انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اپنی رائے نہیں زبردستی منوائی, بلکہ لوگوں سے مشورہ کرتے, عام لوگوں سے بھی مشورہ کرتے, خاص لوگوں سے بھی مشورہ کرتے, نوجوانوں سے بھی مشورہ کرتے. ان کا کہنا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہمیں ملتا ہے، خلفائے راشدون کتاب ہے اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے ان کی، لا خیر فی امر ابرم من غیر شورا، اس فیصلے میں کوئی بھلائی نہیں جو بغیر مشورہ کر لیا جائے. پھر ایک اور ان کا قول ہے، الرأی الفرد کالخیط السہیل والرایان کالخیطین المبرمین والثلاثة مرار لا یکاد ینتقد. اکیلے آدمی کی رائے کچے دھاگے کی طرح ہے، دو آدمیوں کی رائے دو مضبوط ڈوریوں کی مانند ہے، اور تین افراد کی رائے ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کی حیثیت رکھتی ہے. پھر ایک اور ہمیں ان کا جملہ ملتا ہے کہ اپنے معاملے میں مشورہ اس آدمی سے کرو جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو. تو یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے معاملات اپنی سوجھ بوجھ سے حل کر لے، دوسرا وہ جو اپنے معاملات میں کسی سے مشورہ طلب کرے اور مشورے کے مطابق معاملات انجام دے، تیسرا وہ شخص ہوتا ہے جو پریشان اور ہلاک ہونے والا ہوتا ہے کیونکہ نہ تو وہ خود صحیح فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی خیر خواہ سے مشورے کا طلبگار ہوتا ہے. تو بہرحال مشورے کے تعلق سے ان کے بہت سارے ایک طرح اقوال ملتے ہیں. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے باہمی معاملات مجلس مشاورت میں سمجھدار لوگوں کی مشاورت سے حل ہوں. لوگوں کو تمام امور میں مجلس شورا کے فیصلوں کی اطاعت لازمی کرنی ہوں گی. ہاں، کسی جنگی چال کے سلسلے میں موقع محل کی مناسبت سے تبدیلی کرنی پڑے تو اسے اتباع کے منافع تصور نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر عین میدان جنگ میں کسی سپہ سالار کو کوئی ڈیسیجن لینا پڑے تو وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہتر ہے کہ مشورے سے کام کرو. جب بھی کسی کو کہیں کا گورنر یا سپہ سالار یا کوئی حاکم مقرر کرتے، اسے ضرور یہ نصیحت کرتے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خصوصاً اہل بدر کو معاملے میں شریک رکھنا اور ان کی سماع اور اطاعت کرنا. ان کا یہ جملہ بھی کتابوں میں موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ عراق میں جب انہوں نے جنگی کمانڈروں کو جو حکم جاری کیا تھا اس میں وہ لکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، تم اپنی جنگوں میں طلحہ اسدی اور عمرو بن مادی کرب سے مشاورت اور معاونت ضرور کرتے رہنا، مگر انہیں کسی معاملے کا والی مت بنانا، کیونکہ ہر فرد اپنے میدان کا شہ سوار ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر جنگی چالوں میں ماہر ہوتا ہے تو وہ دوسرے معاملات میں ضروری نہیں کہ ماہر ہو، تو لہٰذا جو جس فیلڈ میں ماہر ہو اس سے اسی فیلڈ کے بارے میں مشورہ کیا جائے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف انہوں نے حکم نامہ بھیجا اور اس میں لکھا کہ تیرے قریب عرب کے وہ پسندیدہ لوگ رہنے چاہیے جن کی خیر خواہی اور سچائی مسلم ہو، یعنی جو نیک لوگ ہوں. جھوٹے لوگ تجھے اپنی خبر اور مشورے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں وہ سچے ہی کیوں نہ ہوں، اور دھوکے باز تو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی گھات میں رہے گا، وہ تمہارے لیے کبھی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ان کے جو ہمیں خطوط ملتے ہیں اس میں جب وہ گورنرز کو خطوط لکھتے تو اس میں یہی کہا کرتے کہ اپنے معاملات باہمی مشورہ سے طے کرو اور اچھے لوگوں کو اپنا مرشد بناؤ جن سے تم مشورہ کر سکتے ہو. پھر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی کہ وہ نئے آنے والے حالات کا مقابلہ کرتے، اور ان کے دور میں دراصل چونکہ اسلامی حکومت بہت دور تک پھیل گئی تھی تو نئے نئے مسائل آتے جا رہے تھے اور اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت تھی. اجتہاد آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے نا، اجتہاد کہتے کہ کوئی ایسا مسئلہ درپیش آنا جو کہ قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو اور اس کے حل کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کوئی حل نکالا جانا، اس مسئلے کا حل، اور اس کے لیے علماء کرام جو ہوں گے وہ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے اور پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی حل نکالیں گے، اسے اجتہاد کہتے ہیں. انہیں جدوجہد کر کے مسئلے کا حل نکالنا. تو ان کے دور میں بہت ہی بہترین نظام قائم ہوا، اجتہاد ہوتا رہا، نئے نئے معاملات کے حل سوچے گئے، مسائل کے حل نکالے گئے، جو جو مشکلات سامنے آئیں اور جیسی جیسی ضرورت پیش آتی تھی ان کا اسی حساب سے پھر حل نکالا جاتا تھا، اور اس کے لیے جو سورس تھا وہ قرآن اور حدیث ہی تھا. اور اسی بنا پر انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے صحابہ کرام رکھے تھے، ان کی مجلس میں جو مشاورت کی کمیٹی تھی اس میں اصحاب بدر کو خاص مقام حاصل تھا، اور اس میں نوجوان لوگ بھی ہوتے تھے کیونکہ نوجوانوں کی وجہ سے ایک جوش اور جذبہ بھی پایا جاتا ہے، اور ان سے بھی وہ مشورہ لیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خاص ان کے مشیر خاص تھے، ان سے وہ مشورہ کرتے تھے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو باشعور نوجوان ہوتے تھے ان سے خود عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر مشورہ لیتے. عبداللہ بن عباس فرماتے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت میں تمام قراء حضرات ہوتے تھے، یعنی سب کے سب قاری تھے یا حافظ تھے، کچھ اس میں عمر رسیدہ تھے اور کچھ نوجوان تھے. علامہ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نوجوانوں سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا، تم خود کو محض اس لیے اتنا حقیر نہ سمجھو کہ تم ابھی کم سن ہو. عمر رضی اللہ عنہ جب کسی سخت مشکل میں الجھ جاتے تو وہ نوجوانوں کو بلاتے تھے، وہ ان سے مشورہ بھی لیتے تھے اور ان کی عقلوں کا امتحان بھی لیتے تھے. تو آپ دیکھیں آج ضرورت اسی بات کی ہے نا کہ آج کے دور میں بھی جو مسائل پیش آ رہے ہیں، ہم لوگ بچوں کو یا نوجوان بچوں کو یہ سوچ کر پیچھے کر دیتے کہ ہاں تمہیں کیا معلوم، تمہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، اور بچوں کو آگے ہم بڑھنے ہی نہیں دیتے، نہ ان کی صلاحیتیں پھر صحیح سے کام میں آتی ہیں اور نہ ہی پھر ان کے اندر کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے. تو نوجوان بچوں کو بھی آگے بڑھائیں، اور خصوصاً دین کے معاملے میں ان سے ضرور مشورہ طلب کریں، ان سے بات کریں، حالات کے بارے میں ان سے ڈسکس کریں کہ جو حالات آج کل چل رہے ہیں. اور ہم یہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام کی سیرت کہ ہم جو ہم نے کل قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ ان قصوں میں تمہارے لیے عبرت ہے اے عقل والو، تو قصوں میں قصص میں عبرت کیسے کہ ہم پچھلے باتوں کا کنیکشن آج کے دور سے کریں گے، یعنی کنیکٹ کریں گے ہم پچھلے واقعات کو آج کے دور سے. عبور بھی اسی سے نکلا ہے، عبرت مطلب تم عبور کر کے آؤ وہاں سے اور اس سے کنیکٹ کرو، اس کو آج کی حالت سے کنیکٹ کرو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے نوجوان خصوصاً عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے والے بنیں، ہمارے نوجوانوں کو ہم آگے بڑھائیں، ان سے مشورہ بھی لیں، ان کے مشوروں پر عمل بھی کریں، اور ہمارے بچوں کے اندر اتنی فہم اتنی دینی بصیرت پیدا ہو جائے کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ ہمارے بچے صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے والے ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین ہی چیزیں نوجوانوں میں بہت زیادہ جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا جو نوجوانی کی عمر میں بچوں کو پسند ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے دکھائی دیں، اسی لیے نوجوانی کی عمر میں انسان آئینہ بہت دیکھتا ہے. دوسری چیز وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہوں، یعنی ان کی بات مانی جائے، وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہوں. اور تیسری چیز وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہو، مال ہو، تاکہ جو چاہے وہ خرید سکیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر نوجوانوں میں یہی تین خصوصیات صحیح سوچ کے ساتھ آ جائے تو ان کی سیرت کو چار چاند رکھ سکتے ہیں کہ مال ان کے ہاتھ میں اگر ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہو جب ان کی سوچ صحیح ہو جائے گی، تو شہرت ہو ان کی لیکن اچھائی میں، اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی تعریف کریں ان کی سیرت اور کردار کی پاکیزگی کی بنا پر. اور جب انسان کے اندر یہ سب بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں تو خود بخود وہ اچھا لگتا ہے، یعنی اس کو زبردستی ٹپ ٹاپ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اس کے چہرے پر اسلامی شعار یعنی داڑھی ہوگی تو خود بخود وہ، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اسمارٹ وہی لوگ لگتے ہیں جن کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے. تو جب ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان بچے جب اس شعار کو اپنائیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کے جیسا کردار ان کا ہوگا تو سب کے منظور نظر بن جائیں گے انشاءاللہ. جیسے مصعب بن عمیر تھے، بالکل نوجوان صحابی تھے، آپ دیکھیں ان کے پاس کیا چیز کی کمی تھی، نہ دولت کی، نہ شہرت کی، نہ عزت کی. ماشاءاللہ بہت اسمارٹ بھی تھے لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے وہ اسلام کے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوئے. جب اسلام قبول کیا تو وہ ظاہری چیزیں سب چھوٹ گئی، جو فضول خرچی تھی وہ سارا مال ان کا کہاں چلا گیا، یعنی ان کی ساری قربانیاں کس کے لیے وقف ہو گئی، اسلام کے لیے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کا نام رکھا، سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ آج ہمارے نوجوان بچے بھی ان کی سوچ ایسی ہی بن جائے جیسے صحابہ کرام کی سوچ تھی، اور جیسے صحابہ کرام کی پرسنالٹی تھی ہمارے بچوں کی پرسنالٹی بھی ویسے ہی ہو انشاءاللہ. بس دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے نوجوان بچوں کو پکڑیں اور ان کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھائیں اور ان کو بھی ویسے ہی بنا دیں. اللہ تعالیٰ ہماری خواہش کو پورا کرے انشاءاللہ کہ ہمارے نوجوان بچے صحابہ اکرام کی سیرت کو اپنانے والے ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.